ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليظهر العالم علمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. شہادت کانفرنس کے مقدس عنوان پر مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کی دعوت شورش اکیڈمی کے نوجوانوں نے دی اور مختلف مقامات پر انہوں نے اس عنوان پر اجلاس منعقد کیے. اب تک تقریباً میں 3 اجلاسوں سے خطاب کر چکا ہوں اور آج غالباً یہ چوتھا اجلاس ہے. میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دلی تڑپ کے ساتھ میرے لیے استدعا کریں کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. شہادت وسیع ترین موضوع ہے. چودہ صدی میں اسلام کی حقانیت کے لیے اس کی اشاعت اور خلبے کے لیے اس کے عمل نفاذ کے لیے اتنی کثیر قربانیاں پیش کی گئی ہیں کہ جن قربانیوں کا احساس احاطہ وہ کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے. سیدھا سیدھا بعض واقعات کا میں تذکرہ کروں گا جس سے مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو یہ تاثر ظاہر ہو کہ شاید اسلام کے ایک ذات نے اپنی جان لگائی ہے یہ تاثر ظاہر ہو کہ جو ایک اسلام دشمن عنصر کی جانب سے لیا جا رہا ہے کہ حسین بن علی نے یہ اسلام کے لیے قربانی پیش کی. زبان سے بے شک یہ الفاظ لوگوں کی زبان سے نہیں آتے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق اس سے یہی تاثر پیدا کرنے کی ایک اسلام دشمن طاقت مدت سے کام کر رہی ہے. عجیب و غریب قسم کی رنگینی پیدا کر کے کربلا کے واقعے قرآن و سنت کے واضح ارشادات سے اعراض کر کے اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس واقعہ کو جو رنگ دیا جا رہا ہے اس سے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کہاں تک محفوظ رہے گی؟ اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کی کس قدر توہین اس واقعہ میں مصنوعی رنگینی پیدا کر کے کی جا رہی ہے، وہ تو کیونکہ اسلام دشمن کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ حسین کو نذرانہ قدر پیش کر رہا ہے، یہ ان سے کوئی محبت ہے یا پیار ہے یا ان سے، وہ تو حقیقت نہیں ہے. اس کا مقصد حسین کی آڑ لے کر صرف یہ ہے کہ وہ دوسرے صحابہ کی قربانیوں پہ پانی پھیرے اور اسلام کی قدر و منزلت کو لوگوں کے ذہنوں میں غیر اہم کر کے پیش کرے کہ اگر اسلام اتنا عظیم دین تھا تو اس کے لیے صرف نواسہ رسول نے ہی کے جان پیش کیے، بیسوں سینکڑوں صحابہ موجود تھے، وہ میدان میں کیوں نہیں آئے؟ میرا عملاً ایک قربانی کا تذکرہ کر کے اسی کا جلو، اسی کا ماتم، اسی کے لیے تعزیہ، اسی کے لیے دل دل دوڑا باویلا شور کوغا، یہ تمام برا عمل اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سر انجام دیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ایک ہی جان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے جس کے لیے لوگ واویلا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اگر اور بھی کچھ لوگوں نے قربانی اسلام کے لیے پیش کی ہوتی تو ان کے لیے بھی یہی انداز ہے، فکر اور سوچ ہوتی. بہرحال میں اگر اس تفصیل پہ لگ گیا کہ اسلام دشمن اس واقعے میں یہ رنگینی پیدا کر کے اسلام کا اب تک کتنا نقصان کر چکا ہے اور مزید کتنا کرنا چاہتا ہے تو بات شاید زیادہ طویل ہو جائے گی، اور آپ کے اسی کراچی میں میں اسی عنوان پہ قدر تفصیل کے ساتھ ایک اجلاس میں خطاب کر بھی چکا ہوں. آج میں جس چیز کو کھل کے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس اسلام کے لیے، جس دین کے لیے، جس قرآن کے لیے خود پیغمبر نے قربانی دی، نبی کی مقدس جماعت نے قربانی دی، اور 1400 سال میں شہداء کی لائن لگی ہوئی ہے، قربانیاں پیش کرنے والوں کی تعداد شمار سے باہر ہے. جس دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، اس دین کی بنیاد، اساس کتاب اللہ پر ہے. جس کتاب کی قدر و منزلت کو، جس کتاب کی اہمیت کو، جس کتاب کی عفت، عظمت، تقدس اور شرافت کو خالق عرص و سما دی خود بیان کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب ہے، لا ریب اور لا شک کتاب ہے، ہدل للمتقین، اور یہ کتاب ایک ایسا پروگرام لائی کہ جس پروگرام سے اگر کوئی چلے تو یقیناً متقی اور پرہیزگار ہوگا. جس کتاب کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے جو اسلام کی اساس ہے اور بنیاد، خالق ارض و سما نے یہ اعلان کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جس کتاب کی وسعت ہم آگیری کو بیان کرتے ہوئے خالق نے یہ اعلان بھی کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی سے بحث کرتے ہوئے مکمل قواعد و ضوابط کو بیان کر دیا گیا اور ان لفظوں کے ساتھ اس کی وسعت کو بیان کیا کہ تبیان لکل شے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے. مقصود یہ تھا کہ قواعد و ضوابط کی حد تک اس میں تمام چیزیں بیان کر دی گئی، تشریحات پیغمبر کے حوالے کی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 برس کی مدت میں کتاب اللہ کے اجمال کو بیان کر کے، اس کی تفسیر کر کے مکمل طور پہ ایک ایسا ضابطہ حیات قوم کے حوالے کر دیا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی باقی نہیں تھا، باقی نہ تھی، کوئی کمی باقی نہ تھی. ایران کی آل جو محکمل تو لکم دینکم و آتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اس میں کوئی کمی اور اضافے کی آج کے بعد آپ کو اجازت نہیں. یہ اساسی اور بنیادی کتاب ہے اسلام کے لیے. اسی کتاب کا پیش کردہ پروگرام نبوت نے بیان کیا، آپ کی جماعت نے بیان کیا، آپ کی عترت نے بیان کیا، اور اسی کتاب کے پروگرام کے لیے قربانیاں دی گئیں، جانیں دی گئیں، لہو دیا گیا، جلاوطنی اختیار کی گئی، جیلیں کاٹی گئیں، صعوبتیں برداشت کی گئیں، تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں سے. میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس اساسی اور بنیادی کتاب کے خلاف یہودیت، کل یہودیت یا عیسائیت تو جو کام کر رہی ہے کر رہی ہے، خطرناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی زمین میں، اس خطے میں جسے اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس خطے میں شیعہ نام کا ایک فرقہ حسین کے لوگوں کی کھال لے کر علی بن ابی طالب کی عزت اور ناموس کی کھال لے کر بظاہر ان کی محبت، ان کے عشق کا نعرہ بلند کر کے بڑی عیاری کے ساتھ اس بنیادی کتاب کے خلاف کام کر رہا ہے. میں انشاءاللہ گفتگو اس انداز میں کروں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی مجھے اپنے خالق پہ بھروسہ ہے کہ اگر اس نے پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنی تو وہ میرے دلائل سے اعتراض نہیں کر سکے گا اور نہ اس کو انکار کی گنجائش باقی رہے گی. اور اگر مزید توجہ کر لی گئی تو جلسے کے بعد انشاءاللہ وہ اس قدر مواد اپنے ذہن میں لے کے جائے گا کہ اگر وہ کسی رابطے سے کسی اسلام دشمن سے گفتگو کرے تو اس کے دل میں کوئی یہ خدشہ نہیں آئے گا کہ شاید میں گفتگو میں ناکام ہو جاؤں. انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ میری طرف نہیں, میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جس کتاب کے لیے آج ہزاروں مدارس ہزاروں اور لاکھوں قراء اس کو حفظ کر کے آگے پڑھا رہے ہیں, دور دراز سے آنے والے مسافر طلباء اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, رمضان مبارک میں تراوی میں پڑھنے کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. بوقت ضرورت جس کتاب کا حلف دیا جاتا ہے, جس کتاب کی تلاوت مریض کے سرحانے بیٹھ کے کی جاتی ہے, مرنے کے بعد جس کتاب کی تلاوت قبر پہ کی جاتی ہے, نئی دکان بنے تو افتتاح کے لیے جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے, پانچ وقتی نمازوں میں جس کتاب کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز نہیں رہتی, جس کتاب کو مسلمان بوقت صبح یا کسی ٹائم یا وقت ملے چون کے اس کی تلاوت کرتے ہیں, اور جس پہ میں نے عرض کیا لاکھوں جانے لگی ہیں اس کتاب کے خلاف شیعت نے بڑی عیاری اور چلاکی کے ساتھ پہلا حملہ یہ کیا کہ لوگوں کی نگاہوں سے اس کی قدر و منزلت اٹھ جائے کہ یہ کتاب کوئی رائے ہدایت بتانے کے لیے نہیں آئی اور نہ اس کے لیے کافی. چنانچہ شیعہ کی ہر کتاب اس کا ہر ذاکر ہر مستحب اعلانیہ رات دن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونا چاہتے تھے تو آپ نے آخری وقت سوال کیا کہ مجھے کاغذ قلم چاہیے, میں ایسی تحریر دینا چاہتا ہوں کہ جس تحریر کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. اس پہ شیعت کا تبصرہ یہ ہے کہ کاغذ قلم ضرور دینا چاہیے تھا, اور جن لوگوں نے نہیں دیا انہوں نے جرم کیا مہاسن, یہ تبصرہ ہے اور رات دن تبصرہ رسائل و جرائد کے ذریعے یہی پروپوگنڈا, مختلف مجالس کے ذریعے اسی کا پرچار ہے. متعدد کتب نے یہی الزام صحابہ کے ذمہ لگایا گیا کہ انہیں کاغذ قلم پیش کرنا چاہیے تھا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحریر لکھ دیتے, اور آج وہ تحریر کام دے. میں جس نقطے پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے آنے کے بعد اس کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کے اس اعلان کے بعد میرے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے اس اعلان کے بعد کہ خالق نے اتارا ہے اور وہی اس کا محافظ ہے. اس کے اس اعلان کے بعد کہ تبیان لکل شیء کام قواعد و ضوابط اس میں بیان کر دیے گئے. کتاب اللہ کے اس اعلان کے بعد کہ آج کے دن تمہارا دین کامل و مکمل ہو چکا ہے. اس اعلان کے بعد نبوت نے کاغذ قلم کا مطالبہ کیا میں تمہیں تعریف دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تحریر کا دینا ضروری ہے اور کاغذ قلم پیش کرنا بھی ضروری ہے تو الفاظ نبوت کے یہ ہیں کہ تم کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اب اگر اس بات کو مان لیا جائے میری بات سمجھ تو آ رہی ہے جی. اب اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ کاغذ قلم دینا ضروری تھا تحریر لینا ضروری تھا اور جن لوگوں نے کاغذ قلم نہیں پیش کیا تحریر نہیں لی انہوں نے جرم کیا جیسے شیعہ کہہ رہی ہیں سو شان کرتی. اگر یہ بات مان لی جائے تو یقیناً آپ کو اس کا نتیجہ بھی ماننا ہوگا اور وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر قرآن مکمل ہے قرآن ہدایت کے لیے کافی کتاب ہے اس میں اس کے اعلان کے مطابق تبیان لکل شیء کے اعلان کے مطابق تمام شرعی قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے اور اس کے اپنے اعلان کے مطابق دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا کون سا مسئلہ باقی تھا جس کے لیے نبوت کا ارشاد ہے کہ کاغذ قلم لاؤ میں تحریر کر دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر ایسا مسئلہ ابھی باقی ہے کہ جسے تحریر کیا جائے تو امت گمراہی سے بچتی ہے اور اگر تحریر نہ کیا جائے تو امت گمراہی سے نہیں بچ سکتی. جب اتنا بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ابھی باقی ہے تو قرآن کیوں اعلان کر رہا ہے ہدل المتقی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا پیغام لائیے. اگر یہ کتاب نبوت کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہدایت کا بندوبست نہیں کر سکتی غلط کار آدمی کو صحیح لائن نہیں مہیا کر سکتی اگر یہ کتاب صراط مستقیم کو واضح نہیں کر سکتی اگر یہ کتاب صحیح لائن نہیں دے سکتی اگر یہ کتاب کسی بھی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتی اگر یہ کتاب صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے کوئی پروگرام اپنے اندر نہیں رکھتی اور اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تم کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو یہ لازمن سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کتاب میں یہ اعلان کیوں کیا ہو ہدل المتقی. اس سے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کتاب کی غلط بیانی ثابت ہوتی ہے کہ جس پہ یہ نازل ہوئی ہے جس پہ یہ اتری ہے
وہ خود آخر میں یہ اعلان کر رہی کہ کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے باپ گمراہ نہ ہو جاؤ. تو جب ایسا مسئلہ باقی ہے کہ جس پہ امت کی ہدایت موقوف ہے تو یہ کیوں اعلان کرتی ہے ہدی للمتقین کا کہ میں ہدایت کا پیغام لے کے آئی ہوں لا رہے ہوں میرے اندر تمام قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے. اب دو ہی باتیں لازم آئیں گی محاذ اللہ, یا یہ لازم آئے گا کہ یہ ہدی للمتقین کا اعلان جو قرآن نے کیا نقل کفر کفر نباشد یہ غلط ہے, اور یا یہ لازم آئے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ قلم دوات کا مطالبہ کیا ہے اگر وہ ضروری تھا اور آپ نے ضروری سمجھ کے مانگا, آپ فی الحقیقت فی الواقع تحریر دینا چاہتے تھے, اگر یہ ایک حقیقت ہے تو پھر یہ الزام لازمن نبی پہ آئے گا کہ قرآن کہتا ہے میں ہدایت کا پیغام لایا ہوں, نبی کہتا ہے یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن بھی مقدس نبی بھی مقدس, قرآن بھی سچا نبی بھی سچا, قرآن بھی مطہر نبی بھی مطہر. اب دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کوئی شخص غلط کہتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کے ارتداد میں کوئی شک نہیں ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ سیا شب و روز کہہ رہا تحریر لکھنی چاہیے تھی, اس کا موقف یہ ہے کاغذ قلم دبا دینا چاہیے تھا, اس کا ذہن یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے جرم کیا ہے, یہ اس کی تعلیم ہے تبلیغ ہے. اور جب تعلیم یہ ہے تو لازمن سیا کو اس نتیجے کو قبول کرنا ہوگا کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, اگر کافی تھا تو پیغمبر کاغذ قلم کیوں مانگتے, کافی تھا تو نبی تحریر کیوں دینا چاہتے. یہ نتیجہ لازمن سیت کو تسلیم کرنا ہوگا, اور اسی نتیجے کے تسلیم کرنے میں قرآن کا انکار ہے, اور یہی سیت کا مرکزی نقطہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت کو اس کی اہمیت کو ماحول اور معاشرے سے ظاہر کرے اور کاغذ قلم دواد کی داستان کی آڑ لے کر وہ اصحاب پیغمبر پہ ہاتھ صاف کرے اور اس اساسی اور بنیادی کتاب کی قدر و منزلت کو تباہ و برباد کر ڈالے, یہی اس کا مشن ہے اور یہی وجہ ہے جس کو میں آگے مزید کھول کے عرض کروں گا کہ میرا غیر متصل یقین اور عقیدہ ہے کہ جس طرح قادیانی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بے نہیں, اسی طرح سیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں قتل اس میں کوئی لچک پیدا نہیں کرنا چاہتا, میں اس پہ آگے مزید دلائل عرض کروں گا. سرزست میں نے آپ کو اپنا ذہن بتلا دیا کہ میں سیت کو اینٹی اسلام سمجھتا ہوں, تمام مسلحتوں سے بالا طاق ہو کر میں اس کو مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں کفر کو کفر کہوں اسلام کو اسلام کہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی کاغذ قلم دواد کی داستان کو سامنے رکھ کے سمجھنے کی کوشش کی, شیعہ کا ذہن یہ ہے کہ تاریخ آنی چاہیے, ہمارا ذہن یہ ہے کہ اگر تحریر ضروری ہے تو قرآن ہدایت کی کتاب بنتا نظر نہیں آتا, اگر تحریر ضروری ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان معاذ اللہ بے بنیاد اور غلط ثابت ہوتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے دین مکمل ہو گیا, نبی آخر میں اس آیت کے نزول کے بعد اعلان کرتا ہے کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ, اگر دین کے تمام مسائل آ گئے ہیں دین مکمل ہو گئے تو پھر تحریر کیسی, اور اگر تحریر ضروری ہے تو دین کی تکمیل کیسی. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیعہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ بنیادی طور پہ اس قرآن کا منکر فرقہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اہمیت گرا دی جائے. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے لمبے چوڑے دلائل لانے کی حاجت نہیں رہی. شیعہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے, اس کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ضابطہ کوئی راہ منشور نہیں ہے. وہ بلا وجہ ملک میں قتل و غارت کر رہا ہے, بلا وجہ ملک میں غنڈہ گردی کا بازار گرم کر رہا ہے, بلا وجہ وہ ملکی پرامن قوم کو لڑا رہا ہے. اس کے پاس تو کوئی پروگرام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نظریہ یہ کہ کاغذ قلم دینا چاہیے تھا, تحریر لکھوانا چاہیے تھی. جن لوگوں نے کاغذ قلم پیش نہیں کیا آخری وقت پیغمبر کو, انہوں نے جرم کیا. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ نبی تحریر دینا چاہتے تھے لیکن کاغذ قلم نہ آنے کی وجہ سے تحریر نہیں دی گئی. جب وہ تحریر نہ دی گئی تو بقول شیعہ کے اسی تحریر کے امت کی ہدایت وابستہ تھی. تحریر آتی قوم گمراہ اس سے بچتی, جب تحریر نہ آئی قوم گمراہ اس سے نہ بچ سکی. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا, پیغمبر کی 23 برس کی نیت ہدایت کے لیے کافی تھی, لیکن شیعہ نہ پیغمبر کے 23 برس کے خطبات کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتی ہے, نہ قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتی ہے. اس کا موقف یہ کہ وہ تحریر آنی چاہیے تھی, اسی پہ قوم کی ہدایت وابستہ تھی, لیکن وہ تحریر یہ بھی ساتھ مان رہے کہ وہ تحریر نہیں آئی. جب وہ تحریر نہ آئی اور اس تحریر کے نہ آنے کی صورت میں امت نے گمراہ ہو جانا تھا اور تحریر آنے کی صورت میں امت نے ہدایت پانا تھا, تو شیعت نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ ہم ایک ایسا گروہ ہیں جو آج گمراہی اور ضلالت پہ چل رہے ہیں. تحریر آتی شیعت ہدایت پہ چلتی, تحریر نہ آئی شیعت گمراہی پہ چلتی. اللہ کی کسی معقول سے معقول عدالت میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے, کراچی کسی حال میں کسی چوک پہ کھڑا کر دیا جائے. میرا یہی احساس ہے کہ شیعت اپنی زبان سے اپنے کفر کا اقرار کر رہی ہے, شیعت اپنے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے اپنی گمراہی کا اعلان کر رہی ہے, اپنی زبان و کرم سے شیعت اقرار کرتی ہے کہ اس کے پاس ہدایت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ تحریر کی صورت میں آنا تھا, وہ نہ آیا. پیغمبر وہ ضابطے کو ساتھ لے گئے, وہ لکھوانے والوں نے نہیں لکھوایا. جب تمہارے پاس ضابطہ کوئی نہیں تم چوک پہ ناچتے کیوں ہو؟ جب تمہارے پاس ضابطہ کوئی نہیں تم گلی کوچے میں بدماشی کرنے کے لیے پبلک کو پریشان کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ جب تمہارے پاس ضابطہ کوئی نہیں ہے تو اسلامی انقلاب انقلاب کے نعرے کس لیے ہے؟ جو دین تھا وہ لکھا نہ گیا, اور جب لکھا نہیں گیا تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کسی صحیح راستے پہ ہونے کا؟ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کسی اور کو اپنے فرقے میں لا کے ہدایت کا راستہ بتلانے کا؟ ہدایت والا راستہ نبوت ساتھ لے گئی, تمہارا اقرار ہے ساتھ لے گئی, تمہارا قول ہے نبوت ساتھ لے گئی, تمہارا عقیدہ ہے وہ تحریر آنا چاہیے تھی نہیں آئی. جب تمہارے پاس ہدایت نہیں ہے, تمہارے پاس دین نہیں ہے, تمہارے پاس شریعت نہیں ہے تو تم جگہ جگہ بکواس کس لیے کرتی ہو؟ مجھے کہنے کا حق ہے کہ تم لا دین ہو, مجھے کہنے کا حق ہے تم گمراہ ہو, مجھے کہنے کا حق ہے بکواس تمہارے, تمہارے پاس کوئی شریعت نہیں ہے. جس دین کے لیے قربانیاں دی گئی, جس دین کے لیے شہادت پیش کی گئی, ایک نہیں کئی شہادتیں, سیت اس دین کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا چاہتی ہے. اس کے سوا اس کا کوئی اور مشن نہیں. بلکہ میں کہنا چاہوں گا مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ جب ہدایت کا پروگرام، بات سمجھ تو آ رہی ہے، جب ہدایت کا پروگرام اس تحریر کی صورت میں نبی دینا چاہتے تھے اور وہ نہ لیا گیا، گویا ہدایت کا کوئی پیغام، کوئی پروگرام، کوئی تحریر امت کے پاس نہ آئی، تو مجھے یہ بتلایا جا ہے کہ حسین بن علی 61 ہجری میں کربلا کس لیے گئے، ان کے پاس کون سا ثابتہ حیات تھا، یزید کون سی غلط کاری میں مبتلا ہے کہ حسین اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں؟ جہاں تک ہدایت کے راستے کا تعلق ہے، سیت کیسی ہے، وہ تحریر کی صورت میں آنا تھا، نہ آیا، جب راستہ آیا ہی نہیں تو بقول سیت نہ وہ ہدایت کا راستہ جدید کے پاس تھا، نہ وہ ہدایت کا راستہ حسین کے پاس تھا، تو کربلا کی تمام جنگ کا آخر مقصد کیا ثابت ہوگا؟ ہدایت تو آئی نہیں، وہ تو نبی لکھ کے دینا چاہتے تھے لیکن نہ لی گئی تحریر، جب تحریر نہیں آئی ہدایت والی تو کسی کے پاس ہدایت کا راستہ رہا؟ اونچی آواز سے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، اگلا الزام یہ بھی لگے گا اور سیت یہی میدان صاف کر رہی ہے، یہ الزام بھی آئے گا کہ 23 برس میں نبوت نے کیا پیش کیا؟ اگر ہدایت کا کوئی پروگرام پیغمبر نے 23 برس پیش نہیں کیا تو بلال کس لیے ہاتھ میں کیل گڑوا رہا ہے؟ اگر اس کے پاس مشن ہی کوئی مشن آج تحریر ہونا ہے، آج پیغمبر ہدایت کا راستہ بتلانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے 23 برس میں نبوت طرف کی مار کس لیے کھاتی تھی؟ اگر کوئی پروگرام تھا اور اس کے لیے مار کھائی جا رہی ہے تو آج تحریر کیوں؟ اس کے بہتر پیغمبر کے صحابہ جو کٹے وہ کس لیے کٹے؟ وطن سے بے وطن جو ہوئے کس لیے ہوئے؟ ان کے بچے جو سوا ہو گئے کس لیے ہوئے؟ اگر تو نبی نے پروگرام دے دیا تھا اور اس لیے وہ کٹ رہے تھے تو تحریر دینے کا مقصد، اور اگر پروگرام آج سے پہلے دیا ہی نہیں تو جو بدر میں جانے گئی وہ کس کے کھاتے لگیں گی، جو اس میں جانے گئی وہ کس کی ذمہ داری ہوگی، اور جو اصحاب پیغمبر اپنے دودھ پیتے بچے کٹوا گئے وہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ گویا شیعت جو یہودیت کا چل رہے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پیغمبر نے 23 برس کوئی ہدایت کی لائن نہیں بتلائی، پیغمبر نے معاذ اللہ 23 برس کوئی راستہ نہیں بتلایا، نبوت نے 23 برس کوئی ہدایت کی لائن پیش نہیں کی، آج ہدایت کا راستہ نبوت آخری وقت دینا چاہتی ہے، 23 برس کے خطبے نبی کے پوال کر دیے گئے ہیں، 23 برس کی پیغمبر کی نعمت ضائع کر دی گئی ہے، کتاب اللہ کی قدر انترس کو اس ایک داستان کی نظر کر دیا گیا ہے، اس لیے میرا عقید ہے کہ سیت اینٹی اسلام ہے، سیت سے بڑا کفر، بڑا قتل، بڑا فریب، بڑا اعتراض جہاں تک میری معلومات ہے کائنات میں آج تک نہیں آیا، اس سے بڑی فریب کاری آج تک میں نے نہیں پڑھی، نہ مطالعہ کیا کہ کلمہ پڑھ کے حسین حسین کا نام بلند کر کے علی علی کا نام جپ کے اندر گراؤنڈ کی محنت ہو کہ قرآن کوئی شاعری تحریر چاہیے تھی، نبوت کی 23 برس کی تقریریں کوئی وقت نہیں رکھتے، آج تحریر چاہیے تھی، اور مزید ستم یہ ہے کہ چلو تحریر چاہیے تھی، ضروری تھی، لکھوانا چاہیے تھا، حسین نے لکھوائی، حسن نے لکھوائی، زہرا نے لکھوائی ہو، خود حیدر کرار نے لکھوائی ہو، جن کے نام تم جپتے ہو، آخر یہ لوگ کہاں تھے؟ اگر واقعی تحریر کی ضرورت ہے اور لازمی تھی تو زہرا کو کاغذ قلم ابو کو پیش کرنا چاہیے تھا، ابا جی لیجیے جو آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں تحریر کر دیں، حسنین کریم عین لاتے، بچہ بھی کاغذ قلم پیش کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، حیدر کرار لاتے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کاغذ قلم پیش نہیں کرتا، ابو بکر نہیں لاتے، عثمان نہیں لاتے، باقی صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا، وہ مقدس جماعت جو پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ جان دیتی ہے، آج وہ کاغذ قلم پیش کرنے تک کو تیار نہیں. آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجہ اصل یہی تھی کہ نبوت کا یہ امتحانی سوال تھا. پیغمبر نے 23 برس محنت کی، پیریڈ مکمل کر لیا، رات دن محنت کر کے، شب و روز ایک کر کے تزکیہ قلب کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَيُزَكِّيهِمْ، کتاب کی تعلیم دی، اس کتاب کی جو تشریح پیغمبر نے اپنی نطق کے لحاظ سے اپنے لہجے میں فرمائی، جس کو قرآن حکمت کے نام سے بیان کر رہا ہے، اس کی تعلیم دی. فَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کیا، دلوں کو منزہ کر دیا، اور اس انداز میں پاک کیا کہ فاطر السماوات والارض کو، خالق قدوس کو، اس پاک جماعت کی پاکی اس مقدس جماعت کے تقدس کو، اس شریف جماعت کی شرافت کو، اس دیانت دار جماعت کی دیانت کو ان الفاظ میں بیان کرنا پڑا. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اس انداز میں نبوت نے ان کے قلب و جگر کو پاک کر دیا کہ ان کے دل و دماغ میں کفر، شرک، فسق اور نافرمانی کی نفرت پیدا ہو گئی. اس جماعت کو نبوت نے اس قدر پاک کیا کہ خالق عرض و سما کو ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اعلان کرنا پڑا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سب کے سب جنتی ہیں، خالق کو ان کی عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا پڑا کہ یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ السَّقَفِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ. میں کہاں تک اس جماعت کے تقدس کو، شرافت کو، ایمان و دیانت کو، للہیت کو، ان کے رکوع و سجدے کو کہاں تک بیان کروں؟ ایسی جماعت تو خدا کی قسم انبیاء کے بعد کائنات میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی. فاطر السماوات والارض نے 3 دروازے بند کر دیے، ایک نبوت کا دروازہ بند کیے ہے، ایک وہ دروازہ بند کیے کہ جہاں سے کسی پیغمبر کی ماں جنم لے سکتی ہو، اور ایک وہ دروازہ بند کیے ہے کہ جس دروازے سے ابو بکر جم سکتا ہو، وہ دہ بند کیے ہے جس سے عمر جنم لے سکتا ہو، وہ دروازہ بند کیے جس سے عثمان علی جنم لے سکتے ہو. 3 در بند کر دیے، نہ نبوت آ سکتی ہے، نہ پیغمبر کی ماں پیدا ہو سکتی ہے، نہ ابو بکر عمر پیدا ہو سکتے ہیں. نبوت ختم کر دی گئی، پیغمبر کی ماں کا جننا بند کر دیا گیا، شہادیت کے در کو مکمل کر دیا گیا. قیامت تک اور بعد قیامت نہ پیغمبر کی ماں پیدا ہو سکتی ہے، نہ نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی صحابی پیدا ہو سکتا ہے. ایسی مقدس جماعت اس کائنات میں آئی اور اس کی قدر و منزلت کو خالق نے اتنا اعلیٰ کر دیا، اتنا بلند کیا کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے 23 برس یہ جماعت تیار کی، ان کا تذکیہ قلب کیا، ان کے قلب و جگر کو مصفہ مسکہ کیا. جب تیار کر چکے، پیریڈ مکمل ہو گیا، اللہ نے جو پیغام اتارا تھا، جو اشارات احکام نازل کیے تھے اور جن کے لیے یہ اعلان کیا تھا، یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، جو کچھ خالق نے اتارا ہے اس قرآن کو بیان کر دیجیے، اگر اس نازل شدہ آئین نے کسی ایک سکھ کو بھی آپ نے بیان نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے تلخت جگر نے رسالت کا حق ادا کیا، تیس کی مار کھا کے نبوت نے رسالت کا حق ادا کیا،
باتوں کے چلتے آمنا چلختے فکر نے ادا کیا رسالت کا حق ادا کیا, خاروں نے بیٹھ کر نبوت نے ادا کیا رسالت کا حق ادا کیا, پتھر کھا کے ادا کیا رسالت کا حق ادا کیا, مجنون کے تانے سن کے شاعر کی بکواس سن کے نبوت نے ادا کیا رسالت کا حق ادا کیا, اپنے صحابہ لوہے کے گرم تیل لوہے کے طرح انہیں گرم تیل کے اندر اپنے صحابہ کو جب تک وہ دیکھ کے نبوت میں ظلم و تشدد برداشت کر کے ستم برداشت کر کے ادا کیے رسالت کا حق ادا کر دیا. کوئی ایک مسئلہ بھی امنا کے رخت جگر نے امام الکونین نے سید الاولین والآخرین نے سرتاج الرسل نے اس آدم تاریخ تک تمام پیغمبروں کے سردار نے اور اس ذات گرامی قدر نے جس نے اپنی قدر و منصب کو اپنے وقت کو اپنی اہلیت کو اپنی رفت کو اپنی عصمت کو اپنی شرافت کو خود بیان کرتے ہوئے اعلان کیا تھا, انا سید ولد آدم ولا فخر, میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں لیکن تکبر نہیں کہتا, تعریف بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. اور وہ ذات گرامی جس ذات گرامی کی سماعت پر قیامت کے دن پوری امت کا چھٹکارا ہے, اس ساتھ میں پاران کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کر گھروں میں بیٹھ کر بدر عہد میں کھڑے ہو کے وطن عصمت پہ پتھر باندھ کر گئے دانتوں پہ چل کے اپنے جسد آثار پر اونٹوں کی اوچ برداشت کر کے درختوں کے پتے کھا کے چابی ابی طالب کی قید کاٹ کے یہ تمام مسائل جیت کر مصیبتیں برداشت کر کے اللہ کے ایک ایک حکم پہنچایا. جب حکم پہنچا چکے پیریڈ مکمل ہو گیا, جب آج کو چھٹی کرنے کا وقت آیا تو نبوت اعلان کرتی ہے, پیغمبر اعلان کرتے ہیں, معلم کائنات معلم العالمین اعلان کرتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے, اس لیے کمی بیشی کی اب کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں رہی, نہ اجازت باقی ہے, دین مکمل ہو گیا, پیریڈ مکمل ہو چکے, چھٹی ہو گئی, صحابہ کی جماعت اس دین کو رفت کر رہی ہے. لازمی بات ہے بین الاقوامی ضابطے ہے کہ کسی کو پڑھانے کے بعد اس کا امتحان لیا جائے کہ کہاں تک وہ کامیاب ہوا. نبوت کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ جس جماعت سے میں نے 23 برس محنت کی ہے اس کا جیسا تو لوں کہ وہ کہاں تک میرے پروگرام کو سمجھیے. چنانچہ آخری وقت اعلان کیا, کاغذ قلم لائیے لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اب اگر کاغذ قلم لایا جاتا نبوت کہتی ٹھیک ہے میں اعلان کر چکا ہوں دین مکمل ہے, تم ابھی ناقص سمجھے پھر رہے ہو جو پھر کوئی اور لکھوانا چاہتے ہو, اگر مسئلہ باقی ہوتا میں تقریر کا اعلان کیوں کرتا, معلوم ہوتا کہ تم نے صحیح پڑھا نہیں ہے, تم حاضر دماغ نہیں تھے, اور اگر کاغذ قلم نہ پیش کیا جاتا تب بھی پیغمبر کا حکم تھا, اسلام خاموش ہے جواب کیا دیا جائے, نہ کاغذ قلم اٹھاتے ہی نہ انکار کرتے ہی, سارا خاموش ہے نہ کاغذ کو ہاتھ لگاتی ہے نہ انکار کرتی ہے, بلال خاموش ہے, عثمان خاموش ہے, مقدس متحر جماعت خاموش ہے, نہ کاغذ قلم کو کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں نہ انکار زبان پہ آتے ہیں. اور قربان کیسر کے فاتح تیری بصیرت پر قربان مراد مصطفیٰ, تیری قدر و منزلت پر قربان خطاب کے بیٹے, تیری جرت پر دستبستہ کھڑے ہو گئے, آقا ہم کاغذ قلم پیش نہیں کریں گے, آپ نے اشارہ کیا جان تک کے نسوانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے, آپ نے اشارہ کیا دریاؤں میں کود گئے, آپ نے اشارہ کیا آگ میں کود گئے, آپ نے اشارہ کیا دلواروں کے سائے میں کھڑے ہو گئے, آج ہم کاغذ قلم نہیں دیں گے. کوئی نبوت اشاروں ہی اشاروں میں فرما رہی تھی عمر کیا ہو گئے کہ میں کاغذ قلم ہی تو مانگتا ہوں, وہ لایا کیوں نہیں جاتا, خطاب کا بیٹا جواب میں کہتے آتا اعلان جو کر چکے ہو الیوم اکملت لکم دینکم, جب دین مکمل ہے ضرورت تو کسی اور مسئلہ کی رہی نہیں, حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, کوئی تعریف ہم نہیں لینا چاہتے.
بات میری ذہن میں آئی نہیں آئی, جن کے ذہن میں میری بات اتر گئی ہو سمجھ آئی ہو ہاتھ کھڑا کر دی, معذرات تو نہیں نا جی, میں نے پی آئی او کا سفر تو بیان نہیں کیا, میری ہٹ کسی پہ نہیں ہے لیکن دکھ ضرور ہے, ٹھیک ہے یہ غلط ہے جی, میرے سفر سے آپ کی قبر وابستہ نہیں ہے, یہ ہے جی میرے پروگرام سے آپ کی قدر وابستہ نہیں ہے. جب مجھے دعوت دی گئی ہے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے مجھے وہی کہنا چاہیے یا کچھ اور کہنا چاہیے؟ تو جو کچھ میں نے عرض کیا اس کا دین سے تعلق ہے یا کسی اور چیز سے؟ اسی آواز سے امتحان تھا. اس امتحانی پرچے میں فاروق نے پوری جماعت کی وکالت کی. بات صحابہ کہنے لگے پوچھ تو بھی مجھے ذرا بذات تو طلب کر لی جائے. کیا فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے پیغمبری کا کہ کاغذ قلم لاؤ؟ ذرا بذات تو طلب کر لی جائے. نبوت سمجھ گئی تھی کہ جواب صحیح آ گیا. مزید اس پہ لے دے کی ضرورت نہیں ہے. آج خود جا کے سمجھتے رہیں گے. یہاں بحث و نزاع نہ ہو. فرمایا شور مت کرو قومو انی جاؤ اپنے اپنے کام میں لگو. جواب جو نبوت چاہتی تھی وہ عمر کی زبان سے بیان ہوا. حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی. اس کا اعلان ہے حدل المتقین. ہمیں کوئی اور پروگرام نہیں چاہیے. آل سنت کا موقف یہ ہے کہ تحریر لکھوانے کی ضرورت ہے بولیے نا. تحریر لینے کی ضرورت ہے نہ تھی. نہ نبوت فی الحقیقت تحریر دینا چاہتی ہے نہ کوئی مسئلہ باقی تھا جس کو پیغمبر تحریر کرنا چاہتے تھے. امتحانی سوال تھا نبی نے کیا صحابہ نے جواب صحیح دیا بات ختم ہو گئی. اس کے بعد نبوت 3 دن اسی زمین پہ رہی گئی. دوبارہ سوال نہیں کیا کہ کاغذ قلم لاؤ میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں. اگر واقعی کو مسئلہ باقی ہوتا تو پیغمبر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی بات نہ مانتے ہر حال اس تحریر کو لکھتے. لیکن آج شریعت اس تحریر پہ زور دے رہی ہے. چنانچہ میرا موقف یہ ہے کہ اسی ایک کاغذ قلم دباؤ کے واقعہ کو لے کے اگر آپ ایوانوں میں پہنچ جائیں اسمبلی میں پہنچ جائیں عدالتوں میں پہنچ جائیں چوک چوک پہ آ جائیں کریا کریا آ جائیں تو شیعت اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کاغذ قلم دباؤ کی کہانی اور داستان کو چھوڑے نہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی واسطے اگر وہ چاہتے ہیں کہ تحریر ضروری تھی تو اسی مسئلے سے ان کا اعتراض ان کی گمراہی اور کفر ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ کہ تمہارے پاس تو پھر دین ہی کوئی نہیں ہے نا. دین تو نبی نے لکھنا تھا وہ نہ لکھوایا گیا. توجہ کیجئے یہ تو ایک بات سمجھ آ گئی نہیں. یہ تو ایک استدلال تھا میرا شیعت کے اس موقف. میں مزید اس کو واضح کرتا ہوں کہ یہ اساسی اور بنیادی کتاب جس کے لیے جانے گئی جس کے لیے صحابہ سے لے کر آج کے دور تک ہزاروں کی تعداد میں بڑی سے بڑی شخصیات نے ان لوگوں کا نظرانہ پیش کیا ہے. شیعہ اس بنیادی اور اساسی کتاب کو نہیں مانتا. اس کو واضح لفظوں میں اس کا انکار ہے. توجہ کیجئے مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ کا ایک ذمہ دار مجتہد ہے. ناراض تو نہیں آپ جی؟ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا ہے کہ میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ میں کفر کو الگ کروں اسلام کو. لم تاز الجو مایو المسلم ہونا چاہیے یا نہیں؟ توجہ کیجیے شیعہ کا ذمہ دار مستحد مقبول حسین دہلوی جس کی درجن بھر شیعہ علماء نے تعریف کی ہے وہ ملعون ملعون قلم کے ساتھ وہ مردود مردود قلم کے ساتھ وہ جہنمی جہنمی قلم کے ساتھ قرآن کے حاشیے پر 12ویں پارے میں لکھتا ہے کہ یہ قرآن اصل نہیں شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے نقل کو فکر نواز. اور آپ حیران ہوں گے آج سے 3 سال پیشتر ضلع جھنک ایک قصبہ ہے دربار راجا ایران کے گماشتے اس میں آئے جلوس نکالا 20 سفر کو اور اس جلوس میں ایرانی شریک تھے جیسے کوئٹہ میں ایران کے گنڈے آئے اسی طرح وہاں بھی آئے. یہاں زیادہ تعداد میں تھے وہاں تھوڑے تھے.
جلوس نکالا اور دوران جلوس اور سنت کی دکانوں کو آگ لگانا شروع کر دی. ایک غریب آدمی کھوکھے کا مالک اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر آپ نے آگ ہی لگانی میری پراپرٹی تباہ ہی کرنی ہے تو میں منت کرتا ہوں کہ اس میں قرآن پڑھے میں اس کو اٹھا لوں. سپارے پڑھی دکان ہی سرے سے کافی کتابیں سپارے اور قرآن مجید کی تھی. مجھے یہ اٹھا لینے دیجیے اس کے بعد آپ آگ لگا دیں. جواب نہیں. سیرہ کی زبان یہ تھی یہ قرآن اصل قرآن نہیں شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ الفاظ کیسے ان مرتدوں نے تیل چھڑکا اور اس کوکے کو آگ لگا دی. قرآن جل گیا پرچہ درج کرایا گیا. آج بھی میں وہ ایف آئی آر پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ الفاظ درج ہیں کہ میں اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہہ کے آگ لگائی. قرآن جل گیا آگ لگی ایک مدت تک ہم چیخے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. آخر کار پورے ملک کے علماء تنظیم اہل سنت کی دعوت پر گھر مراجا پہنچے. ملکی سطح کی قوم پرست کا انعقاد ہوا اور اس میں حکومت وقت کو یہ چیلنج دے دیا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا اگلا قدم اسلام آباد ہوگا. چنانچہ دیر ماہ بعد قرآن کو آگ لگانے والے مجرم اور آل سنت کی پراپرٹی تباہ کرنے والے طبقے کو گرفتار کیا گیا. پورا دیر ماہ بعد ایک سال کیس چلا. ان سیوں نے جیل کاٹی ایک سال. اسی دوران جب ان کی جان نہیں چھوٹتی تھی انہوں نے ایک اور کتاب رکھا اپنے امام بارے میں دوبارہ قرآن کو آگ لگا دی اور پھر تھانے میں بھاگ کے گئے کہ سنیوں کے نوجوان آئے اور ہمارے امام بارے میں قرآن کو آگ لگا دیں. ایس پی ایم تہائی سمجھدار تھا جنگ کا احمد نسیم آج کل لاہور میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں کوئی آدمی جب جائے. اس نے کہا میرا دل نہیں مانتا کہ سنی آگ لگا. تھاندار کو کس دیا کہ تفتیش صحیح کرو دیانداری پتا. اس نے تفتیش کی. نتیجہ یہ نکلا تفتیش کا کہ تھاندار نے رپورٹ دی کہ سیوں نے خود قرآن کو دوبارہ آگ لگائی. کیوں لگائی؟ شیعہ مان گئے کہ ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ ہماری جان نہیں چھوٹتی تھی. سنی سلو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے کراس پرچہ درج کرانے کے لیے دوبارہ آگ لگائی. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کہ دوبارہ پرچہ بھی انہیں کے خلاف درج ہوا. اڑھائی لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا. ایک سال قید کاٹی. جلوس کا روٹ بدلا اور آئندہ کے لیے عہد کیا ہماری زبان سے کبھی بھی اصحاب پیغمبر کے خلاف تبرہ نہیں آئے گا. چنانچہ آج تین سال کا عرصہ ہو گئے گھر مراجا کی وہ زمین جو جھگنے اصحاب رسول کے خلاف تیرے واسی کے لیے وقف ہو گئی تھی وہ دن کی اور آج کا دن آیا دوبارہ صحابہ کی اس زمین کی تبرہ نہیں ہوا. میرے اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت اس قرآن کی دشمن ہے. اس کو وہ قتل نہیں مانتے. چنانچہ مولوی مقبول شیعہ کا مستحد ہے. بارہ مستحدوں نے اس کی تعریف کی ہے اور وہ لکھتے بارے میں پارے نہیں کہ یہ شرابیوں کی لکھی ہوئی کتابیں اصل نہیں. پھر ملعون نے خود ہی سوال پیدا کیے کہ جب یہ اصل نہیں ہے تو تم اس کو صحیح کر دو. جواب لکھتے ہیں کہ میں امام کے حکم سے مجبور ہوں. جب تک امام مہدی خاص سے باہر نہ آئے ہمیں حکم ہے کہ غلط قرآن پڑھتے جاؤں. میں آپ سے آپ کی دیانت کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں. آپ کو آپ کی والدہ ماتا کے دودھ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جس کا قرآن کے متعلق یہ عقیدہ ہو وہ مسلم ہے یا کافر. اونچی اونچی بات جس کو مت اسلام اور کفر کو بٹ مٹ مت کرو. اس کو ملاؤ مت اور یہ بات چھوڑ دو کہ یہ فرقہ واریت ہے.
مت اپنے آپ کو اتنا وسیع القلب سمجھو. ایک شخص قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے اور تم اس فرقے کے خلاف بولنے پر اس لیے پابندی عائد کر دو کہ یہ فرقہ واریت ہے, تو ملک بنایا ہی کس لیے تھا اگر کفر کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں. تو کیا آپ کو یقین آتا ہے اس بات پر کہ جو قرآن کو نہیں مانتے وہ کافر؟ میں آپ کی حفاظت سے اگر یہاں سرکاری فرشتے موجود ہیں, سرکاری کان موجود ہیں, سمجھتے ہیں آپ سرکاری فرشتے, اگر انٹیلیجنس موجود ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ میرا یہ مطالبہ نوٹ کرے لکھے. میں آپ کی حفاظت سے مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا کیس شریع عدالت میں نہ آ جائے. ہم شیعہ کو غیر مسلم ثابت کرتے ہیں, وہ اپنا اسلام ثابت کرے. اگر صاحب یہ بھی کہتا ہوں اگر ہم شیعت کا کفر اس کا اعتراف اس کا دجل و فروغ شریع عدالت میں ثابت نہ کر سکیں تو ہم عدالت کو لکھ دیں گے کہ ہمیں گولی مار دی جائے تو ہم نے ایک مسلم فرقے کے خلاف آواز اٹھائی. اور اگر ہم ثابت کر دیں کہ شریعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کی تمام سرگرمیوں پہ بین لگا دیں. ٹھیک ہے؟ آپ میرے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ یہ تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. توجہ کیجیے, آپ کے کراچی سے قرآن کا ترجمہ چھپا فرمان علی شیعہ کراچی مجتہد کا, اس کی تائید بھی 10-12 شیعہ مولویوں نے ذاکروں نے مجتہدوں نے کی ہے, اس میں بھی یہی تحریر ہے. آپ کراچی سے خرید کے کسی شیعہ کتب خانے سے مولوی فرمان علی کا ترجمہ لو کہ اس کا آخری پارا کھول لیں, بالکل آخر آخر میں ایک زمینہ ہے مختصر تھا, اس میں تحریر ہے کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے, یہ بدلی ہوئی کتاب ہے. تو جب اصل نہیں تم صحیح کر دو نا بھائی. آگے اس کا جواب لکھتے ہیں کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک امام نہ آئے ہمیں آڈر ہے کہ تم غلط قرآن پڑھ کے جاؤ. ایمانداری سے بتائیے کہ یہ لٹریچر ملک میں چھپنا چاہیے ان کی آواز سے, اور جو چھاپ رہے ہیں وہ مسلم ہیں یا کافر ہیں؟ یہ قرآن کے متعلق شیعہ فریات ہیں, جس قرآن کے لیے ایک نہیں سینکڑوں جانیں کٹی, جس قرآن کے لیے نبوت نے پتھر کھائے, جس قرآن کے لیے زمین دو ٹکڑے ہو گئی, آج اس مقدس اور اساسی کتاب کے خلاف یہ شیعہ فریات ہیں. کبھی صحابہ کے طور رہے کبھی قرآن کے خلاف بکواس ہے. اور پھر یہ مطالبہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی سمجھ کے گلے لگائے رکھو. آپ بتلائیں کہ کیا ہم کو بھائی سمجھ کے گلے لگا لیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز. آخری بات کہتا ہوں اس کفر بکرے کے بعد, پیغمبر کی اس حسد و توہین کے بعد, خدا کی قسم میری زبان لرچ رہی ہے, میں بیان نہ کرتا اس کفر کو لیکن اس لیے بیان کر دیا کہ مجھے قرآن سے اس کا جواز ملا کہ کسی کافر کے کفر یا کلمات کو نقل کر کے اگر اس کی تردید کرنا مقصود ہو تو نقل کی اجازت ہے. جیسے کافروں نے پیغمبروں کو شاعر کہا, اللہ نے نقل کر کے ان کی تردید کی. کافروں نے پیغمبروں کو مجنون کہا, اللہ نے ان کی اس بکواس کو نقل کر کے تردید کی. کافروں نے پیغمبروں کو کذاب کہا, اللہ نے ان کی اس بکواس کو نقل کر کے آگے اس کی تردید کی ہے. ان واقعات سے جواب مل گیا کہ اگر کافر کے کفر کو بیان کر کے اس کا حق کیا جائے, مسلم قوم کو اس کافر کے خلیص نظریات سے بچانا مقصود ہے, تو اس کفر کو نقل کفر کو نواسب کہہ کے بیان کرنے کی اجازت ہے. اگر یہ اجازت نہ ملتی تو خدا کی قسم یہ اتنے ملول الفاظ تھے کہ کم از کم میری زبان سے نہ آ سکتے. میں نے صرف اس لیے اس کفر کو بیان کیے کہ آپ کے دل میں یہ حقیقت واضح ہو جائے آپ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ کوئی اسلامی فرقہ نہیں ہے. بہت ساری دنیا مغالطے میں مبتلا ہے. آخری بات, سیت قرآن کے انکار کے بعد, نبوت کی حتف ترین کے بعد, پیغمبر کے لخت جگر کی حتف ترین کے بعد پیغمبر کے حرم کرم کرتی ہے, نبی کی زوجہ تجربہ کرم کرتی ہے, سیت پیغمبر کے حرم کی گستاخی کے لیے کمر بستہ ہوتی ہے. توجہ کیجیے, تمام سیوں نے اپنی کتابوں میں آج کاس لگتے نے لکھا کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے تو پہلا پہلا کام یہ کریں گے کہ آج کی قبر کھود لیں, مسئلے کو بھی کچھ نبھائیں اور قبر کھودنے کے بعد ایسا کے وجود سے کوڑے بتائیں. معاذ اللہ, سنو معاذ اللہ, وہ کون ایسا خاص من سنی سنی رکھے جس ایسا پیشیت کوڑے برکھانا چاہتی ہے, وہ ایسا جس کو امی کہتے ہیں, کون ایسا وہ ایسا جسے سابقہ کہتے ہیں, وہ ایسا جسے مستحدہ کہتے ہیں, وہ ایسا جسے متحرہ کہتے ہیں, وہ ایسا جو وشواس چڑھائے اور نبت اپنے دانے اقدس میں لائے, اور کون ایسا جس ایسا کی عفت کو بحال کرنے کے لیے سورہ نور اترے, اور کون ایسا جس کا حال گم جائے تو نبت لشکر روک لے, کون سا لشکر جو تبریائی پھیلانے کے لیے نکلے ہے, اور کون سا لشکر جو خانے کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے نکلے ہے, کون سا لشکر جو ابوبکر عمر عثمان علی سے مشتمل ہے, اور کون سا لشکر جلتیوں کا لشکر حسب اللہ کا لشکر, کون سا لشکر جس کی عزت کو تقدس کو ایمان کو شرافت کو قرآن بیان کرتے ہیں, اس امی کا حال گم جائے تو وہ لشکر روک لیا جاتا ہے. حکم یہ ہوتے امی کا حال تلاش کرو تو ایسا ذاتی وزن نہیں رکھتی تھی, ایسا نبی کی چادر ہے, ایسا نبی کی دفتار ہے, ایسا نبی کا لباس ہے, اللہ لباس لکم وانتم لباس لہم, ایسا پیغمبر کی پگڑی ہے, ایسا پیغمبر کی عفت ہے, اس لیے لشکر رک گیا کہ امی کا ہاتھ تلاش کیجیے. تمام صحابہ ہاتھ تلاش کرتے ہیں اور نہیں ملا, نماز کا وقت آیا, اکاجے پیغمبر دوڑ دوڑ کے آئے, آقا نماز جا رہی ہے کہ آج نماز کی واپسی ہوگی, آج تو نہیں ملتا, پانی نہیں کوچ کی یاد آئے, نبوت مہر بلب ہے, پیغمبری خاموش ہے, نہیں بولتی, آخر کار خالق نے آرڈر کر دیا میرے لادو محبوب ایسا تو آج تو بار حال تلاش کیا جائے گا, میں سابقہ بدل دیتا ہوں, علی امی کا ہار لب میں قانون بدلتا, عمر امی کا ہار لب میں قانون بدلتا, سابقہ ایک تو پہلے کہ پانی لال بوسل کر کے مسلح کیا, ارجے بعد مٹی لال تجلم کر لے, پانی کھاتا پورے, لیکن ایسا تو ہار تلاش کیتے بغیر قدم نہیں چکن دے گا, عمر کا قدم رک گئے, علی کا قدم رک گئے, بلکہ یوں کہنا چاہیے علی کو آتے ہے علی امی کا ہاتھ تلاش کیجیے چاہے تمہیں اپنے چہرہ اقدس کو خاک میں رگڑنا پڑ جائے. آج اس امی کے خلاف, آج اس متحرہ کے خلاف, آج اس مقدسہ کے خلاف کفر بچا جا رہا ہے, آج اس مقدسہ کے خلاف ناپاک نسل اسرائیلی ایجنٹ یہودیت کا سربا سیرت نام سے تنظیمیں صبح شام بستی چلی جا رہی ہیں, اور ان کا کفر یہ ایسا کی قبر کھود کے معافی کوڑے برسائے گا. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس اسلام کے لیے شہادت دی گئی, قربانیاں دی گئی, کیا وہ اسلام ایسا پہ کوڑے برسانے کی اجازت دیتا ہے؟ اس اونچی آواز سے اور بلند آواز سے جن لوگوں نے یہ عقیدہ اپنایا وہ مسلم یا کافر, سب سے بلند آواز کافر اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. میں آخر میں آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے سورس اکیڈمی کے نوجوانوں کا شکر شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت مولانا صاحب کا شکریہ جنید جمشید اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے ان آخری کلمات سے اجازت چاہوں گا کہ آپ پوری جرات کے ساتھ خالق کا رسول کا اس کی مقدس جماعت کا نام بلند کیجیے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر مزہ نہیں آیا لطفیا نعرہ تکبیر سکتے ختم نبوت آگے سکتے ختم نبوت صداقت صدیق عدالت فاروق عدالت عثمان صداقت علی تدبر معاویہ تدبر معاویہ قانون معاویہ جہاد معاویہ کتابت معاویہ عالم بن بری عالم بن بری عالم بن بری عالم بن بری مقدس پیغمبر کی مقدس جماعت مقدس نبی کی مقدس افراد مقدس نبی کی مقدس اولاد مقدس پیغمبر کی مقدس بیٹیاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.